آپ نے ایسالِ ثواب کا ٹاپک چھیڑا ہے. ایک سوال ہے کہ مالی عبادات مثلاً صدقہ، کنواں کھدوانا، علم سے ریلیٹڈ عبادات، یا آپ کے لواحقین آپ کی طرف سے کر سکتے ہیں، تو پھر بدنی عبادات کیوں نہیں؟ مثلاً نفل، وظیفہ، قرآن، یہ کیوں الاؤڈ نہیں؟ کیا یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے؟ کیا اس کی حکمت یہ ہے کہ مالی علمی صدقے سے بہت سے لوگ مستفید ہوں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے الاؤ کر دیا؟ بات یہ ہے کہ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن کو یہ کہہ دیا جاتا ہے اختلافی ہے، اور میں نے اس موضوع پر جتنا بھی پڑھا ہے، یعنی نہ صرف یہ کہ قرآن اور حدیث بلکہ مختلف علماء کے اقوال پڑھے، تو قرآن اور حدیث میں تو کوئی اور چیز نہیں ملتی. یعنی قرآن کی کسی آیت سے یا کسی حدیث سے آپ کو نفل کا یا قرآن پڑھنے کا ثواب کسی کو دینے کا کوئی ذکر نہیں ملتا، کوئی حدیث اس پر نہیں ہے. لیکن یہ کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں موجود ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ علماء کے اقوال ہیں. علماء دو طرح کے ہیں. ایک یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ آیا ہے ٹیکسٹ میں وہی ہے، جسے میرا اپنا اوپینین ہے، میں علماء میں سے تو نہیں ہوں، لیکن جو باتیں پڑھ کے ایک اوپینین بنتا ہے وہ یہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے وہ بھولے نہیں اور چیزوں کو، لیکن جس چیز کی طرف توجہ دلائے گی، جو شوق دلائے گا، وہ گن کے بتا دیے. دوسرے علماء جو اس کو الاؤ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر مال کسی کی طرف سے دے سکتے ہیں تو جسمانی عبادت بھی کسی کو دے سکتے ہیں. وہ قیاس کرتے ہیں. قیاس کس پہ کرتے ہیں؟ یعنی دوسری عبادات پہ جو الاؤڈ ہیں ان پر قیاس کر کے اس کو بھی الاؤ کرتے ہیں، ان کی بنیاد نفس پر نہیں. اب جو بات سامنے ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دی. اب آپ اس کے بعد چاہے ان علماء کی بات مانیں جو آپ کا دل چاہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ ایمانداری کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اس وجہ سے لوگ مجھ سے ناراض بھی ہوتے ہیں اور اس بات کو سبب بنا کے ایک بہت پروپیگنڈا بھی اٹھاتے ہیں کہ سارے علماء غلط ہیں اور یہ کوئی نئی آ گئی ہیں اور یہ ایک نیا دین ہے یا کچھ. اس کی مجھے پرواہ نہیں کہ کون مجھے کیا کہتا ہے، لیکن جو چیز ہے اس کو بتانا فرض ہے، اور جو نہیں اس کو قیاس پر رکھ کے وہ کام تو کرنے کو دے دیں آپ کو، اور جو اصل فرائض ہیں وہ نہ بتائے جائیں. میں جس وجہ سے اس چیز کو انکریج نہیں کرتی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پھر لوگ اپنی نمازیں اور قرآن تو پڑھتے کوئی نہیں، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے وہ سارے مل کے بیٹھ کے اس کو پڑھ کے دے دیتے ہیں، اور پھر لوگ اپنی زندگی میں قرآن نہیں پڑھتے ہمارے میں سے بہت سے. اور یہ ایک حقیقت ہے، سروے کر کے دیکھ لیجیے اگر یقین نہ آئے اس بات کا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں جب وہ مر جائیں گے تو جو رشتے دار دوسرے تیسرے مسجد محلے بچے سب مل کے کچھ پڑھ کے ہمیں دے ہی جائیں گے نا، وہ ساری زندگی ہم اتنا نہ پڑھیں جتنے 10-20 وہ پڑھ کے ہم کو دے دیں. اس چیز نے کچھ نہ کچھ قرآن سے دوری میں ایک رول ادا کیا، اور قرآن سے تعلق نہ رکھنے میں ایک سبب بن گیا ہے. تو جو چیزیں واقعی ہیں ان کو تو کریں. اس میں یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ اس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. اگر مال آپ دیں، مال میت کے نام پہ دیں تو بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. علم دیں میت کے نام پر یا میت کو چھوڑا ہوا کوئی علم کتاب چھاپ کے کوئی اور چیز بانٹے، لوگوں کا فائدہ نا. لیکن اگر ایک شخص نماز پڑھ کے میت کو دے رہا ہے تو عوام کو کیا فائدہ، دوسروں کو کیا فائدہ؟ جیسے تسبیح کر کے دے رہا ہے کسی کو تو وہ تو دو لوگوں کا براہ راست معاملہ ہو گیا. بہرحال اس میں یہ ہے کہ ایک شخص جس کا رہتا ہو، ٹھیک ہے نا، اسی کے بارے میں آتا ہے حج بدل، کہ جو جس کا فرض رہتا ہو اس فرض کو دوسرا اس کی اولاد میں سے یا وہ خود پیسے دے کے کسی سے کروا لے. اس کی تو دلیل ملتی ہے نا سنت میں، تو جس چیز کی سنت میں دلیل ہے اس کو تو ہم ریجیکٹ نہیں کر سکتے اپنی عقل سے. اگر فرض روزے رہتے ہوں تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو وارث ہیں وہ میت کی طرف سے اس کا فرض پورا کر سکتے ہیں، لیکن اسی صورت میں جب وہ اپنی زندگی کو خود بھی رکھتا ہوں. ایک شخص نے خود ہی نہیں رکھا. اسی طرح زکات، اگر وہ دیتا تھا اور ابھی رہ گئی تو تقسیم ہونے سے پہلے زکات نکالی جائے گی، لیکن اس نے کبھی زندگی میں خود ہی نہیں دی، کبھی نہیں دی، تو اولاد کتنی نکال دے گی؟ سوال ہے ایسالِ ثواب میں کیا دوسروں کی نیت کرتے ہوئے. دیکھیے پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ان معاملات میں جھگڑوں کی ضرورت ہے. دل کرتا ہے کہ کسی کے لیے قرآن پڑھے اور آپ قیاس پر عمل کر رہے ہیں، اس کو فساد کا ذریعہ نہ بنائیں، ایک دوسرے پہ کفر گمراہی کے فتوے لگانے شروع کر دیں. لیکن جو ایک واضح تعلیم ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی. ہمارے ہاں لوگ اور تو کسی چیز پہ نہیں جھگڑیں گے لیکن ان باتوں پہ کھلے ہوئے قرآن کو بند زبردستی کرانا شروع کر. کوئی فائدہ نہیں ہے, کچھ نہیں, اور ساری زندگی کچھ نہیں بتایا ان کو, لیکن میت کے موقع پر گھر میں جھگڑا ضرور ڈال دیں گے. خدا کے لیے ان جھگڑوں سے پرہیز کیجیے. دین کی جو تبلیغ یا تعلیم ہے اس پہ ایک تدریج ہونی چاہیے. میت پڑی ہے, غم کا وقت ہے, دکھ اور افسوس کا وقت ہے, یہ حکمت کے خلاف ہے کہ اس وقت آپ یہ جہاد شروع کر دیں. اور ایک ایسی بات پر جو ایک فکری یا ایک اختلافی مسئلہ کے طور پر لی جاتی, اس کو آپ ایک بہت بڑا ایشو بنا کے گھروں میں, رشتے داروں میں, اور ایک فتنے کا سبب بنا دیں. ہاں, جہاں آپ کو صحیح طور پر بتانے کا یا سکھانے کا کوئی موقع ملتا ہے تو وہاں آپ بتائیے کہ اصل کرنے کے کام ہی ہے, یہ خوب کیجیے. کسان ثواب میں کیا دوسروں کی نیت کرتے ہوئے ان کی طرف سے کوئی چیز دی جا سکتی ہے کہ ثواب ان کو پہنچے, خواہ وہ زندہ ہو مردہ ہو؟ جی ہاں, زندہ ہو یا مردہ ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یعنی مثلاً اگر ایک شخص زندہ ہے, اس نے کسی کو قرآن سکھایا, مثلاً آپ نے کسی کو قرآن پڑھایا, پڑھانے والا ابھی آپ کا استاد زندہ ہے, آپ آگے پڑھا رہے ہیں تو وہ ثواب نہیں ملے گا, روک کے رکھا جائے گا کہ نہیں یہ مر لے تو پھر اس کو پہنچنا شروع ہوگا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. دوسرا سوال ہے, ہماری کوششوں کے باوجود اگر کوئی اس راہ پر نہ آئے تو کئی لوگ لکی ہوتے ہیں, ان کی دعوت پر بہت لوگ لبیک کہتے ہیں اور کچھ کی دعوت پر نہیں, تو اس سے کیا, یعنی وہ پھر زیادہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں, انا سائیہ سوف یرا, تعداد سے کیا فرق پڑتا ہے. کوشش دیکھی جائے گی نا کہ آپ نے کتنی محنت کی کسی کو بلانے میں. مثلاً آپ گرمی میں, دھوپ میں, دس گھروں میں گئے کہ آؤ قرآن پڑھو, ایک آیا. اب اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے ایک آیا نہیں, یہ دیکھیں گے اس نے کیا کوشش کی تھی, کتنی محنت کی تھی, کتنا پسینہ نکلا تھا اس کا اس رستے میں, کتنا پیٹرول جلا تھا, اس کی طرف کیا تھی, وہ سب چیزیں کاؤنٹ ہوں گی. اور ایک شخص بیٹھا ہے اور بائی چانس اس کے ملنے جلنے والے, اس کی بات ماننے والے بہت ہیں اور وہ آ گئے ہیں, اب وہ ان کو سکھا رہا ہے, تو اس کی وہ کوشش تو نہیں ہوئی لیکن یہ تعداد اس کی زیادہ ہو گئی, تو اس کو اس اعتبار سے اصل فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں اپنی اٹموس کوشش, تڑپ, طلب, توجہ ضرور رکھنی کہ ہم بھی کسی شخص کی بھلائی اور خیرخائی کا سبب بن جائیں. تیسرا ہے, میت والے گھروں میں جا کر قرآن خوانی میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ تعزیت کے لیے بہت لمبا کہیں نہیں جانا چاہیے, جائیں, تھوڑی دیر بیٹھیں اور اٹھائیں تاکہ دوسروں کے لیے بھی جگہ بنے اور وہ سارے گھر میں چادریں نہ بچھائیں بےچارے. کیا مشکل پڑتی ہے کہ گھر والوں کے نہ سونے کی جگہ بچتی ہے, نہ کھانے کی, نہ پڑھنے کی, بچوں کے ایگزامز ہوتے ہیں بازو کا سالانہ, بازو کا اور کوئی مشکل ہوتی ہے. اب وہ کیا ہے, گھر والے صرف آنے والوں کے لیے جگہ بنا رہے ہیں, بنا رہے ہیں, بنا رہے ہیں, بنا رہے ہیں, ختم ہو رہی ہے. کیوں آپ ستانے کا سبب ہے دوسروں کو, آپ کے وہاں بیٹھ کے آپس میں گپ شپ لگانے, کھانے پینے, اس سے گھر والوں کو کیا مل رہا ہے اور میت کو کیا مل رہا ہے؟ اس لیے ان رسموں کو اگر ہم اپنے عمل سے ختم کریں گے تو ہوں گے. جائیے تعزیت کے لیے, جائیے, بیٹھیے تھوڑی دیر کے لیے, اگر ان کی کوئی خدمت کر سکے, مدد کر سکے, کوئی ان کے کام آ سکے وہ پوچھ لیجیے, اور اس کے بعد اٹھ آئیے تاکہ کوئی اور آئے. یہ نہیں کہ ہر آنے والے کی شکل دیکھ رہے ہیں, کہانیاں کر رہے ہیں, اس نے کیا پہنا ہوا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, وہ اذیت دینے والی باتیں. کارڈ بھی چھپتے ہیں آپ کو, بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمیں کیا کرنا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں ان کو تو پتا نہیں ہے, جن کو پتا چل جائے پھر وہ کیا کرتے ہیں یہ سمجھنے کی بات. یہ سوال کر رہے ہیں کہ کسی کے پاس نہ مال ہے, نہ اولاد ہے, نہ علم ہے, یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ نعمتیں. مال, اولاد اور علم, یہ تینوں ہی نہیں ہیں. نہ بےچارے نے سیکھا, نہ شادی ہوئی یا ہوئی تو بچے نے, اور نہ ہی کچھ ایسا, وہ کیا کرے؟ آپ بتائیے. بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ان تینوں چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی, فزیکلی کیے جا سکتے ہیں. خدمت خلق ہو سکتی ہے, مریضوں کو دیکھیں, ہاسپٹل میں جائیں, کچھ بھی کریں. اور آپ دیکھیں کہ آپ ایک خدمت خلق کر کے خاموش تبلیغ ہیں, آپ کو دیکھ کے بہت سے لوگ کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے, آپ کی مثال بنے گی, تو کیا وہ آپ کے لیے سب سے جاری نہیں؟ جیسے ایک عورت مسجد نبی میں جھاڑو دیا کرتی تھی, اس بیچارے کے پاس نہ مال تھا, نہ اولاد تھی, نہ علم تھا, کچھ بھی نہیں تھا, کوئی دنیاوی جاہ رتبہ, کوئی چیز نہ تھی, بس کیا تھا, جسمانی طاقت, جھاڑو لگا سکتی تھی, جھاڑو لگاتی تھی. اچانک فوت ہوگی, صحابہ کرام نے بتایا نہیں, حضور کو دفن کر دیا, کیونکہ ایک معمولی عورت تھی, جسے ہمارے معاشرے میں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے تو جنازے کا بڑا چھوٹا ہونا بھی حیثیت کے ساتھ بہت منسلک ہو گیا نا. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک دو دن دیکھا کہ وہ عورت نظر نہیں آتی, پوچھا کہاں گئی, کہا وہ بیمار تھی, فوت ہو گئی اور اس کو دفنا دیا ہم نے رات کے وقت, ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو زحمت دی جائے, اٹھایا جائے اور جنازے کے لیے لایا جائے. آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں بنائی. آپ صحابہ کرام کو خود لے کر گئے اور اس کی قبر پر اس کے لیے جنازہ پڑا, دعائیں مغفرت کی. کیوں؟ اس کے پاس تو کچھ نہیں تھا. جھاڑو دینا ہمارے یہاں تو بڑا ایک مایوب کام سمجھا جاتا ہے نا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مسجدوں کی نگہبانی کرتے اس کی ایمان کی گواہی دو. مگر ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ بہت بڑا اعلیٰ کام لینا آئے گا تو اس وقت تک ہم نہیں کر سکتے. اچھا یہ ہم اعلیٰ کاموں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم خود کو بڑا ثابت کرنا چاہتے ہیں. وہ جس نے نیکی کمانی اس سے کیا فرق پڑتا ہے, جھاڑو لگانا ہو, کوئی ٹشو اٹھانا ہو, کوئی داغ مٹانا ہو, کوئی بھی کام ہو. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات, جیسے آپ لوگ یہاں سے لکھ لیں گے, بہت سارے لوگ قرآن پاک پڑھ چکے, جیسے کسی ایک ایریا میں آپ لوگ اکٹھے ہیں. اب اچھا ہے اگر آپ مل جل کے ایک دوسرے کے ساتھ کام کریں, تعاون کریں, کوئی ایک کام کر لے, کوئی دوسرا, کوئی تیسرا. جیسے اس ادارے کو چلانے کے لیے سب تو یہاں قرآن ہی پڑھا رہے, بہت سارے لوگ ساتھ مل کے کوئی پرچے چیک کریں, کوئی سبق سن رہے ہیں, کوئی ریسپشن پہ کھڑا, کوئی کچھ کر رہے, کوئی سارے ایک کاز کو سرو کر رہے ہیں نا. صرف یہاں بیٹھا والا تو نہیں کاز کو سرو کر رہا, وہ سب کر رہے ہیں. تو بہت سے لوگوں کو کیا شوق ہوتا ہے کہ ہم سب قرآن پڑھیں, اب ہر کوئی کھینچا تانی کر رہا ہے مجھے قرآن پڑھانا ہے, کیونکہ یہ بڑا نیکی کا کام ہے. دری بچھانا لوگوں کے لیے, لوگوں کو بچھانا, پانی کا انتظام کرنا, دروازہ کھولنا, پنکھا آن کرنا, صفائی کرنا, یہ کوئی کام ہے؟ یہ تو بہت چھوٹے کام ہے. سارے بیٹھ گئے قرآن لے کے. یہ چیز جو ہے یہ دین کو نقصان دیتی. ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ میں زیادہ فٹ کہاں ہوتا ہوں. وہ بات نہ فلاح تو سب کو انت سکوں. اصل بات یہ ہے کہ ہمارا معاملہ اگر ہمارے رب کے ساتھ درست ہے نا, اس کو دکھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی نیک کام ہے نا, تو بس وہی نیک کام ہے. اگر اس کو دکھانے کے لیے کچھ ہے, لیکن ہم ساری دنیا کو دکھانے کے لیے نیکیاں کرتے پھرتے ہیں, اس کو دکھانے کے لیے کیا ہے ہمارے پاس؟ مگر ہم خود سے حقیقت پسند نہیں ہے نا, اپنے ساتھ سچے نہیں ہیں, ہم دوسروں کے سامنے سچے بنتے رہتے ہیں. کسی نے لکھا ہے کہ چند دیہات میں جب مردہ مر جائے تو اس کی قبر کے چاروں طرف حافظ قرآن بیٹھے رہتے ہیں, جو صبح شام رات 24 گھنٹے قرآن پڑھتے ہیں کہ اس کے ثواب مردے کو ملے, حساب آسان ہو. اور جب تک قرآن پڑھا جا رہا ہوگا اس وقت تک حساب نہ ہوگا, حالانکہ حافظ قرآن کا مردے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. شاید یہ درست ہے. حافظ قرآن کب تک بیٹھے گا, کب تک بیٹھ سکتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت آتی, لیکن یہ بھی آخر کتنے دن بیٹھیں گے؟ آخر تو اٹھیں گے نا, آخر تو انہیں خود بھی وہی جانا ہے. پھر ساتھ کون ہوگا, پھر کیا بنے گا؟ تو قبر کے اوپر قرآن پڑھوانے کی بجائے قبر کے اندر خود ساتھ لے کر جائیں, اور ساتھ اسی صورت میں لے جا سکتے ہیں آپ جب آپ اس کو دنیا میں خود بھی پڑھیں. قرآن جو ہدایت کی کتاب ہے, انسانوں کی رہنمائی کے لیے آئی ہے, اس کو ہم نے مردوں کی کتاب بنا دی. جو زندوں کی کتاب تھی مردوں کی کتاب بن گئی. زندگی میں کم ہی کھلتی ہے, مرنے کے بعد دوسرے کھولتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے ہمیں بخشوا سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کوئی طریقہ ہمیں نہیں بتایا, نہ ہی کسی صحابی کی قبر پر کئی دن تک اس طرح کچھ کام ہوا کہ وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھا گیا. زیادہ سے زیادہ جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ جب کوئی فوت ہو جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھاتے, اگر ساتھ جاتے تو اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر اس کے لیے دعا کرتے, صحابہ کرام بھی دعا میں شریک ہوتے. لیکن کوئی ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ جس میں صحابہ کرام نے بیٹھ کر قرآن پڑھا ہو. گاؤں سارا بے شک جہل بیٹھا رہے, حافظ قرآن لوگوں کو اسی سے فرصت نہیں. آج اس کے گھر میں شادی ہے تو وہاں پڑھنے جا کر, آج کوئی فوت ہو گیا تو وہاں پڑھنے جا کر, اور بچے گلیوں میں پھریں, اس لیے کوئی مصروف ہے, ان کو کون پڑھائے؟ آپ دیکھیں نا کہ جب ہم ایک چیز دین میں منمانی کرتے ہیں تو اس سے پورا سسٹم بگڑ جاتا ہے. آج ہمارا پورا سسٹم کیوں بگڑ گیا؟ اس لیے کہ ہر چیز اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی ہے, ہر کوئی اپنی ذمہ داری چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے. اور جو کام نہیں کرنے یا جن کے کرنے کا کہا ہی نہیں گیا وہ تو ہم شوق سے کر رہے ہیں, پابندی سے کر رہے ہیں, اور اگر کوئی منع کرے تو اس کو برا بھلا بھی کہتے ہیں. اور جو کرنا چاہیے جو فرض کے درجے میں آتا ہے اس کی طرف توجہ نہیں, تو ہماری قوم کی پھر حالت کیسے بدلے؟ نئے نئے طریقے ہم نے ایجاد کر لیے ہیں خود کو بخشوانے کے بھی اور دوسروں کو بھی بخشوانے کے, لیکن بخشش کے جو راستے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان پہ تسلی نہیں ہے کہ وہ بھی کر کے کبھی دیکھیں آزما کے. کیا صرف رشتے داری کر سکتے ہیں؟ میت کے لیے کوئی اور بھی کسی دوسرے کی طرف سے کر سکتا ہے. اس میں یہ کہ مالی صدقہ کوئی بھی کسی کی طرف سے کر سکتا ہے. یہ ایسے ہی جیسے دنیا میں آپ اپنے مال سے کسی کو کوئی تحفہ دیتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی صدقہ کوئی بھی کر سکتا ہے, اس میں حرج نہیں. لیکن عام طور پر ظاہر ہے کہ دکھ درد اولاد ہی کو ہوتا ہے, یا رشتے داروں کو ہی ہوتا ہے, یا ماں باپ کو بچے کے مرنے کے بعد ہوتا ہے. تو اس لیے غالب حالات میں ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن مالی صدقہ کوئی بھی کرے تو انشاءاللہ میت کو فائدہ ہوگا. قربانی بھی اسی طرح کی جا سکتی ہے, اور اس کا بھی ثبوت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی تھی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے بھی کی تھی. وہ النسائہ سوف یرا, مجھے اس بات سے یہ آیت اتنی ریلیٹڈ لگتی ہے کہ ایک شخص 5 نمبر حاصل کرتا ہے اور ایک 18 نمبر, تو 18 یقیناً زیادہ ہے, لیکن 5 نمبر لینے والے نے 5 میں سے 5 لیے ہیں جبکہ دوسرے نے 20 میں سے 18. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک شخص کے وسائل ہی کم ہیں اور وہ ان کم وسائل میں بھی کوشش کرتا ہے تو اس کا اجر اس کے وسائل کے اعتبار سے ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف چیزوں کو گنا نہیں جائے گا, یہ صرف اس کا ظاہری حجم نہیں دیکھا جائے گا, یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کوئی کام کن حالات میں کیا. وہ جو ایک واقعہ ملتا ہے جنگ تبوک میں, ایک مٹی کھجور لے کر آئے تھے, اس کو سب مال کے اوپر رکھ دیا گیا کیونکہ اس نے جس مشکل سے وہ مال کمایا تھا ساری رات یہودی کا کنواں چلا کر, اس میں اس کی بہت زیادہ کوشش اور افورٹ شامل تھی, لہٰذا اس نے تھوڑا سا بھی نکالا تو وہ پورے مال سے اجر میں بڑھ گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دراصل کیا دیکھا جائے گا؟ ایفرٹ, نیت, خلوص. آپ کو معلوم ہے جو میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تو لوگ آ رہے تھے اور میں خود صدمے سے امتحان تھی, لیکن میں نے گھر میں دیکھا تو ایک مشکات شریف, وہ جو میں نے اپنے والد سے پڑھی تھی, وہی کتاب نکلی, وہ میں نے نکالی اور میں نے سب کو کہا بیٹھ جاؤ, اور میں نے اس کا عذاب قبر کا جو چیپٹر تھا وہ پڑھنا شروع کر دیا, ان قبر کے حالات جو ہیں, تاکہ اگر ہم دعا بھی کریں تو پورے درد کے ساتھ کریں. ورنہ میت کے لیے کوئی دعا بھی نہیں صحیح کرتا, اور نہ ہی کوئی یہ بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کل ہم نے بھی وہی جانا ہے, ہمارے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے. کسی کو ہوش ہی نہیں تیاری کرنے کی. تو اسی طرح ایسی چیزوں کے اوپر لڑنے کی بجائے اور یہ کہیں یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا, وہاں ایک فساد ڈال کے بیٹھ جائیں, یہ بہت ہی حکمت کے خلاف بات ہے. آپ کسی کو کچھ نہ کہیں, آپ کچھ نہ رکھیں, آپ سنانا شروع کر دیں, کوئی ایک بیٹھ جائے سنانے, جو تو کسی کا گھر ہو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اب آپ کی کچھ پہچان اس حوالے سے ہو گئی ہے کہ آپ قرآن پڑھے ہوئے ہیں, لوگ آپ سے پوچھیں گے, اور الحمدللہ اب لوگوں میں بہت اویئرنیس ہو رہی ہے, لوگ دین سیکھنا چاہتے ہیں. اگر سب نہیں تو 50% ہیں ایسے لوگ کہ جو چاہتے ہیں انہیں کچھ بتایا جائے, تو بہت پولائٹلی, بہت محبت سے, خیرخواہی سے, خلوص سے انہیں بتائیے کہ کیا خیال ہے کہ اگر لوگوں کو اس وقت کچھ اتنے سارے لوگ جمع ہیں کچھ بتا دیا جائے, تو آپ دیکھیں گے کہ جنہوں نے سننا ہوگا وہ سنیں گے اور جنہوں نے نہیں سننا ہوگا وہ اس کے جانے بھی لگیں گے, پھر کوئی نہیں بیٹھے گا. بیٹھتے بھی کیوں ہیں؟ ویسے تو سب کا اکٹھا ہونا مشکل ہوتا ہے, اس موقع پہ سب جمع ہو جاتے ہیں خود بخود, تو ایک اچھی سوشل گیدرنگ ہوتی ہے, گپ شپ لگی رہتی ہے, پھر کھانا بھی پکا پکایا آ جاتا ہے وہ بھی کھا لیتے ہیں, اور باتیں بنانا, ادھر ادھر دیکھنا, وہ سب ایک شغل میلے کی کیفیت ہوتی ہے. کبھی کسی کو بیٹھ کے دیکھا کریں کہ کتنے لوگوں کے دل میں واقعی تکلیف ہے میت کے لیے, یا کوئی دعا کر رہا ہے, یا اس کی خیرخائی میں بیٹھا ہے, اپنی دنیا, اپنی باتیں, اور گھر والوں کو اذیت دیتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ میت کی تعزیت کا وقت مختصر ترین ہو, بہت تھوڑی دیر کے لیے جائیں, لیکن اگر گھر والوں کے ساتھ آپ کے بہت گہرے تعلق ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ بیٹھے ان کی دھارس کے لیے تو بیٹھ جائیں, لیکن اس میں پھر ان کی مدد کریں, خدمت کریں, کوئی کام کریں ان کا جو کرنے والا ہے, لوگوں کو بٹھائیں یا لوگوں کو کچھ سنائیں, یعنی کسی نہ کسی طرح کی ان کے بچوں کو سنبھالیں, یا حالات کی مناسبت سے کوئی چیز ہو اس سے دیکھتے ہوئے حکمت کے ساتھ آپ گھر والوں کی کسی بھی قسم سے مدد کریں, تو سب کچھ تو تعزیت میں آ جاتا ہے. سوال ہے, اگر ہم کسی کے ایصال ثواب کے لیے کوئی کتاب یا کیسٹ بانٹے لوگوں میں, تو کیا اس پر یہ لکھنا ضروری ہے کہ برائے ایصال ثواب فلاں, جبکہ اللہ ہماری نیت کو جانتا ہے, پھر یہ لکھنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ یا اس سے مقصد یہ ہے کہ جب انسان اس کو پڑھے تو فلاں شخص کے لیے دعا کرے؟ پھر بات یہ کہ نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ لکھنا ضروری نہیں, جو بھی کوئی اسے سنے گا جس نیت سے دینے والے نے دیا اس کو ثواب پہنچتا رہے گا. اگر کوئی اس کے اوپر ایک جملہ اس طرح کا لکھ دیتا ہے کہ اس کتاب کو پڑھ کر یا اس قصت کو سن کر فلاں کے لیے دعا کر دے تو بس ٹھیک ہے, وہ بھی صحیح ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.